あるの。
درود به جناب محمد و آل محمد. فاتحه. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به محمد. پروردگار عالم نے اپنے اوصاف کے تحت اس کائنات کو خلق فرمایا ہے. ان تمام اوصاف کے اندر کوئی نہ کوئی رابطہ ہے. یعنی اگر خدا نمتال کا رحم ہے تو اس کا رحم اس کے عدل کے ساتھ ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ رحم کرے گا نعوذ باللہ تعالیٰ ظلم کرے گا. یا اگر وہ عدل کرے گا تو پھر رحم نہیں کرے گا. ان تمام اوصاف کے اندر رابطہ موجود ہے. اسی طرح اس نے ہماری شخصیتوں کو چاہا ہے, ہمارے وجود کو چاہا ہے کہ ہمارے وجود کے اندر پورا وجود ایک راستے کی طرف چلے. ہم لوگ اپنے وجود کے مختلف حصے نہیں کر سکتے. یعنی مثال کے طور پر ہم یہ سوچیں کہ میں اچھا مسلمان ہوں گا عبادت میں اور برا مسلمان ہوں گا گھر کے اندر, یہ نہیں ہو سکتا. اگر ہمیں اچھا مسلمان ہونا ہے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کا اچھا ماننے والا بننا ہے, پورے وجود کے ساتھ ایک وجود بنانا پڑے گا کہ جو خدا نمتال کے راستے میں قدم بڑھا, خدا نمتال کی طرف بڑھے. نتیجہ یہ جو ہم لوگوں کے وجود میں تعارض نظر آتا ہے کہ ہم بعض جگہوں پہ بہت اچھے ہیں, بعض جگہوں پہ اچانک کچھ اور ہے, یہ اس بات کی نشانی بنتی ہے کہ کسی بھی جگہ پر عقل کی بنیادوں پہ نہیں ہے, ہر جگہ جذبات کی وجہ سے. مثلا یوں ہی ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے کہ کسی کے کارخانے میں کوئی آدمی کام کرتا ہے, وہ اپنے مالک سے آ کے کہتا ہے میری تنخواہ بڑھا دو, مثلا میری اولاد زیادہ ہے, میرا خاندان ہے, تو نہیں بڑھاتا. پھر یہی مالک کسی اور جگہ کے اوپر جا کر لاکھوں کروڑوں روپے چیریٹی میں دے دیتا ہے. تو اب اسے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ بھائی تمہارے اپنے کام کی جگہ کے اوپر ایک مستحق موجود تھا, جس کو تم سمجھتے ہو کہ استحقاق واضح تھا اس کو کیوں نہیں دیا تم؟ دوسری جگہ پہ جا کے تم نے ہزاروں لاکھوں روپے کروڑوں روپے دے دیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب وہ لاکھوں کروڑوں خدا کے لیے نہیں تھا، خدا کے لیے ہوتا تو اس کو کیوں نہیں دیے تھے؟ اسی طرح ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہے، مثلاً اگر میں ایک کام کروا رہا ہوں دین کے نام پر جس میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہو سکتے ہیں، وہ کرتا ہوں میں، خود میرے خاندان کے اندر مستحق ہے اس کو نہیں دیتا، خود میرے خاندان کے اندر موجود ہے، میں سب جانتا ہوں کہ مستحق نہیں دیتا، اس کا مطلب ہے نہیں معلوم کون سا کام خلوص سے. یہ جو عنوان ہمارے یہاں مشکل بن گیا ہے خلوص کا عنوان، وہ یہی ہے کہ ہم اپنے کاموں کا جائزہ لیتے رہیں کہ اگر خدا نے تعالیٰ کے لیے ہوتا تو اس کو واقعا کیسے ہونا چاہیے تھا. تو جب معاشرے میں ایک اور مشکل یہ پیش آتی ہے کہ جب ایک لہر اٹھتی ہے تو سب اس کے اندر بہہ جاتے ہیں، بہت کم لوگ اس بات کو سوچ پاتے ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اب ہمیں بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر سب لوگ مل کر کوئی غلطی کر رہے ہوں تو اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرنا بھی بہت مشکل ہے کہ یہ غلطی نہیں ہو رہی ہے، یہ غلطی ہو رہی ہے، صحیح ہو رہا ہے، چونکہ جو بھی کر رہا ہوگا وہ یہ سمجھ رہا ہوگا میں صحیح کر رہا ہوں، اور جو یہ جو بات ہو رہی ہے کسی اور کے لیے ہو رہی ہے، بس یہ بہت مشکل کام بن جائے گا. چونکہ آج آخری اس سلسلے میں مجلس ہے، میرے ذہن میں آتا تھا کہ ہم یہ سوچیں کہ اس نظام کو ہم سکھا کیسے سکتے ہیں، اسلام کے نظام کو، جس میں کچھ پریشانیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں اور نہیں معلوم کب تبدیل ہوگا. اللہ کرے انشاءاللہ امام کی تشریف لانے سے پہلے ہم اور آپ اس کام کے لیے تیار ہو چکے ہیں انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد والے. پھر درود بھیجے گا محمد والے. ہمارے سامنے سوال یہ ہے کہ جو کفر کے نظام کے اندر لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو خوب اچھی طرح سکھا لیتے ہیں جو وہ سکھانا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر وہ اپنے بچوں کو نظم و ضبط سکھانا چاہتے ہیں وہ سکھا لیتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو فرض کیجئے کوئی گناہ سکھانا چاہتے ہیں وہ بھی سکھا لیتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو دین سکھانا چاہیں ہم نہیں سکھا پا رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ لوگ جو علم چاہتے ہیں سکھا لیتے ہیں، جو ٹیکنالوجی چاہتے ہیں سکھا لیتے ہیں، جو اسکل چاہتے ہیں وہ سکھا لیتے ہیں. جب بات اس پہ پہنچتی ہے کہ ہم اپنا دین سکھائیں تو ہم نہیں سکھا پا رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، اس کی نشانی آپ بہت آسانی سے دیکھیں گے. جو ہم ان لوگوں کو بہت زیادہ برا کہتے ہیں بہت ساری چیزوں میں وہ ہم سے زیادہ بہتر ثابت بھی ہوتے ہیں. مثلاً اکثر ایسے معاشروں میں جن کو بظاہر ہم کافر پا رہے ہیں، اکثر وہ معاشرے جھوٹ نہیں بولتے. اکثر جا کر آپ دیکھیں گے زیادہ تر لوگ جھوٹ نہیں بول رہے، صحیح ہے، اسٹریٹ. اکثر ان معاشروں کے اندر منافقت نہیں ہے، اکثر بہت اسٹریٹ فارورڈ ہیں، جو بات کہہ رہے ہیں وہی ہوتی ہے. اکثر بہت زیادہ کمیٹڈ ہیں، یعنی اگر انہوں نے ایک وعدہ کیا آپ سے تو اس وعدے کو پورا کر دیں گے. یہ سب انہوں نے کیسے کیا؟ ان لوگوں نے کیسے سکھائی؟ انہوں نے اپنے نظام کے ذریعے سے سیکھا، اپنے تعلیمی نظام کے ذریعے سے. انہوں نے بچپن سے ہی بچوں کو اس طرح سے سکھایا ہے کہ وہ یہ سیکھیں. البتہ اس کے ساتھ برائیاں بھی سکھائی ہیں، برائیاں بھی سکھا دی. مثلا فحاشی انہوں نے بچپن سے بچوں کو سکھائی ہے، شراب نوشی بچپن سے سکھائی ہے انہوں نے اپنے میڈیا کے ذریعے سے. ہمارا سوال یہ نہیں کہ انہوں نے برائیاں کیسے سکھائی ہیں، ہمارا سوال یہ انہوں نے اچھائیاں کیسے سکھائی ہیں. یہ ہم کیوں نہیں سکھا پاتے؟ اب اس کا بہت سادہ سا ایک جواب ہے، وہ یہ کہ انہوں نے جو بھی کچھ سکھانا تھا اس کو ایک نظام کے اندر رکھا ہے، اس نظام کے اندر سکھاتے چلے گئے. ہمارے پاس وہ نظام نہیں ہے، اور جس نظام میں ہم بھیج رہے ہیں وہ در حقیقت کچھ بھی نہیں سکھا رہا. اب دیکھیے بہت سادہ سی بات ہے، ہمارے یہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ دین کس سے سیکھتا ہے؟ شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ کس سے دین سیکھتا ہے. تو مثلا شروع میں وہ اپنے ماں باپ سے دین سیکھے گا، اچھا، جو خود دین کی بنیادی ترین تعلیمات پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. جو کل چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، تفصیل سے کہنے کی کیا ضرورت ہے. تو وہ ان سے تو نہیں سیکھ پائے گا. اچھا، اس کے بعد جب وہ کچھ بڑا ہوگا تو ہم اس کے لیے دینیات سینٹر میں کوئی بھیجنے کا بندوبست کریں گے، یا کوئی مولانا صاحب آئیں گے جو اس کو قرآن کریم سکھائیں گے. جب ان کا زیادہ تر کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو عربی پڑھنا سکھا دیں, دین سمجھانا ان کا کام نہیں ہوتا. بہت اگر انہوں نے کام کیا تو وہ یہ بتا دیں گے وضو کیسے کرتے ہیں, نماز کیسے پڑھتے ہیں, نماز کی روح کیا ہے, یہ سکھانا ان کا کام نہیں ہے, وہ یہ نہیں سکھاتے. عموماً ایسا ہی ہے. تو اس کے بعد یہ بچہ اور تھوڑا سا بڑا ہوگا, اس کے بعد اسکول جائے گا, اسکول میں سیکھے گا کہ دین کیا ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیونکہ اسکول تو بنا ہی ایک ایسے نظام کے تحت ہے جس کے اندر دین ہے ہی نہیں. اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ اگر بے دین اسکول بھی ہونا تھا تو ہمارے اسکول دین کے علاوہ بھی کچھ نہیں سکھا پا رہے. مثلا دوسری جگہوں پہ جو اسکول ہیں چلو وہ دین نہیں سکھا رہے, کچھ اور سکھا رہے. ہاں سکھاتے ہیں نظم و ضبط سکھاتے ہیں, میں نے بتایا سچ بولنا سکھا دیتے ہیں, اسٹریٹ فارورڈ ہونا سکھا دیتے ہیں, کمیٹڈ ہونا سکھا دیتے ہیں. ہمارے اسکول وہ بھی نہیں سکھا رہے, نہ دین سکھاتے ہیں نہ بے دینی سکھاتے ہیں, کچھ بھی نہیں کر رہے. اچھا اس کے بعد یہ بڑا ہونا شروع ہو جائے گا, دین سے بھی نہیں سیکھ پایا, گھر سے نہیں سیکھ پایا, اسکول سے نہیں سیکھ پایا, ماحول سے سیکھے گا. ماحول بھی برا ہے, میڈیا برا ہے, دو تین چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں جس سے انسان سیکھتا ہے نفسیات کے اندر. تو ان میں سے ایک ہوتا ہے محلے کے بچے, وہ سب برے ہیں. میڈیا وہ بھی برا ہے, اسکولنگ وہ بھی بری ہے. اس کے بعد یہ بڑھتا رہے گا, بڑھتے بڑھتے یہ اپنے کالج اور اسکولس کے اندر پہنچ جائے گا, کالج اور یونیورسٹی کے اندر پہنچے گا. تو وہاں کچھ سیکھنے کا امکان ہے, وہاں پر بھی نہیں ہے. پھر یہ پروفیشنل لائف میں آئے گا, تو پروفیشنل لائف کے اندر جہاں پر کام کاج کرتا ہے, پیسہ کماتا ہے, وہاں سے سیکھے گا. بدقسمتی سے وہاں سے بھی امکان نہیں ہے. یہ ہمارے نہ سیکھنے کی ایک اور دلیل ہے کہ یہ پتہ نہیں تھا کہ کتنے بجے مجلس ہونی ہے, پتہ تھا؟ یہ نہیں پتہ تھا آواز کہاں کہاں پہنچانی ہے, یہ بھی پتہ تھا. کیوں نہیں ہوا؟ نہیں ہوا. ہم لوگ اس طرح اپنے کام کو برباد کرتے ہیں, ہم لوگوں کا روٹین ہے, جس صحیح ہونے کا بھی کوئی چانس نظر نہیں آ رہا کیونکہ کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا. آپ یہ سب کچھ ہمارے اور آپ کے سامنے ہو رہا ہے, کب صحیح ہوگا نہیں معلوم, فی الحال نظر نہیں آ رہا کہ صحیح ہوگا کیونکہ کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے, کسی کے نزدیک ایشو نہیں ہے کہ اس کو صحیح کرنا ہے نہیں کرنا. بارہ اللہ سے پھر وہی دعا کرتے ہیں, خدا انشاءاللہ امام جان سے پہلے ہمیں کچھ بہتر کر دیں, انشاءاللہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک اور بات بھی عرض کرتا چلو, جو جب یہ لگا رہے تھے تو انہوں نے کہا درود بھجوائے. صحیح, درود کیا ہے ہمارے یہاں؟ ٹائم آؤٹ ہے, درود نہیں ہے, ٹائم آؤٹ ہے. بریک لینا ہے, درود بھجوا دو. درود ہدف تھا یہاں پہ نہیں, وقت چاہیے, بیچ میں مہلت چاہیے. اس درود کا اثر ہوگا پھر, جس درود میں جذبہ ہی نہیں ہے, جس درود میں نبی اور ان کی آل پر رحمتیں بھجوانا اپنا تعلق بنانا ہدف ہی نہیں ہے, ہدف یہ ہے کہ بریک چاہیے, اس سے ہمیں کیا نصیب ہونا ہے. یہ وہ سب خرابیاں ہیں جو میں آپ کے سامنے پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں رائج ہیں اور کوئی کاؤنٹ نہیں کر رہا ہے کہ یہ ہے کہ خرابی ہے. یہ سب وہ خرابیاں جو ہمارے یہاں رائج ہوئی ہوئی ہیں, ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اس کے بعد ہم لوگ افسوس اس بات پہ کر رہے ہیں کہ اثر کیوں نہیں ہوگا, اثر کیسے ہوگا جب یہ سب چیزیں خراب ہوتی چلی جا رہی ہیں, تو اثر ہونا بھی نہیں ہے. خدا نے تعالیٰ نے پانی کی تاثیر رکھی ہے, وہ آگ میں نہیں ہے, آگ کی تاثیر پانی میں نہیں ہے. آپ آگ کی جگہ پانی استعمال کریں گے تو آگ کا اثر تو حاصل نہیں ہوگا. بے نظم کام کریں گے, بے ہدف کام کریں گے تو ہدف حاصل نہیں ہو پائے گا, انشاءاللہ خدا بہتر کرے گا. عرض ہوا کہ مثلا اب یہ بچہ بڑھتا ہوا, اسکول کالجز یونیورسٹیز ہوتا ہوا پروفیشنل لائف میں پہنچ گیا, وہاں پہ اس نے نہیں سیکھنا ہے. اچھا ہم یہ تو آخر تک ایسے ہی رہے گا, پھر یہ دین نہیں سیکھ پائے گا. اچھا ہم یہ سوچتے ہیں ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں, ہمارے یہاں مجالس ہوتی ہیں تو یہ مجالس سے سیکھ لے گا. اب یہ سوچتے ہیں کہ ہماری مجالس میں انسانوں کی تربیت کے لیے کچھ کہا جا رہا ہے کیا؟ نہیں, ہمیں ہم لوگوں کی مجالس میں جو سب سے اچھا دلچسپ موضوع ہے بہت معذرت کے ساتھ, وہ یہ ثابت کرنا ہے کہ دوسرا جہنمی ہے. بس ہمارا جو سب سے دلچسپ موضوع ہے جس پر ہمارے ہاں لوگوں کے لوگ کھڑے ہوں گے اور بہت زیادہ انٹرسٹ دلچسپی سے اس کو سنیں گے, وہ یہ ثابت کرنا ہے کہ دوسرا جہنمی ہے. اور ہم نے اس کو کئی دفعہ ٹیسٹ کیا ہے کہ اگر ایک ہی مجمع کے سامنے یہ ثابت کریں کہ ہم جنت میں جائیں گے اس پہ کم خوش ہوتے ہیں, یہ ثابت کر کے کہ دوسرا جہنم میں جائے گا بہت خوش ہوتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہدف خدا نہیں ہے, ہدف بغض ہے, اپنا بغض نکال رہے ہیں کسی سے. خدا ہدف ہوتا تو کیا ہوتا؟ خدا ہدف ہوتا تو ہم یہ سوچتے کہ یہ جو جہنم میں جا رہے ہیں ان کو جنت میں کیسے لے کے جانا ہے. ان کو جہنم میں دھکیل کے خوش نہیں ہوتے, ان کو جہنم سے بچا کے خوش ہوتے. وہ ہدف نہیں ہے ہمارا. اگر ہم واقعاً اللہ کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں تو خدا نے تو یہ کہا ہے کہ ان کو جہنم سے بچاؤ, وہ انفسکم و اہلیکم من النار, اپنے آپ کو اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. سید الشہداء عاشور کے دن کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, معلوم تھا سامنے والے سے کچھ نہیں آنا, اس کے باوجود خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اس امید پر جس کو ہم لوگ امید کہیں گے کہ شاید کوئی سنی لے, شاید کوئی پلٹ کے آئے. اور سید الشہداء کی آواز پر کچھ لوگ اکا دکا پلٹ کر آئے بھی. ہمارا ہدف یہ نہیں ہے. اگر ہم اس بات کی بھی دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ آئے ہماری طرف, تو یہ ثابت کرنا ہے کہ تم ہمیشہ سے غلط تھے, ہم ہمیشہ سے صحیح تھے. اچھا, اس میں خود جو ہماری غلطیاں ہیں وہ بھی وہ اگنور ہو جائیں گی, ہم اس کے اوپر توجہ نہیں دیں گے. ہماری اپنی غلطیاں کیا ہیں؟ بہت ساری غلطیاں ہماری غلطیاں. بہرحال یہ سب چیزیں ہیں جو جمع ہو گئی ہیں. اچھا, اب ان تمام باتوں کو ختم کرتے ہوئے, چونکہ آخری دن ہے, یہ سوچتے ہوئے کہ اگر کوئی امپروومنٹ لانا چاہتا ہے, بہتری لانا چاہتا ہے, بہتری کے لیے کیا کرے, چند نکات اس سلسلے میں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم سب لوگ بہتری کو حاصل کر پائیں گے. درود بھیجے گا محمد والا. کسی بھی اچھے کام کو کرنے کے لیے پہلی چیز ارادہ چاہیے. پہلے دن سے آپ کی خدمت میں عرض ہوا, جب تک کوئی انسان اپنی بیماری کا اعتراف نہ کرے وہ علاج نہیں کروائے گا. سب سے پہلی چیز ارادہ چاہیے. ارادہ مضبوط ہو تو انسان بہت بڑے بڑے مارکے کر سکتا ہے. جس کا ارادہ کمزور ہو وہ کیا کرے؟ یعنی ابھی ہم بالکل یہ سوچ رہے ہیں کوئی یہاں پر ہو اور وہ چاہے کہ میں بہتری لاؤں, پہلی چیز اس کو ارادہ چاہیے, اور وہ کہتا ہے میرا ارادہ کمزور ہے. اب کیا کیا جائے؟ کمزور ارادے کے دو علاج ہیں, ایک عملی علاج ہے اور ایک دعا کے ذریعے سے بھی ہے. عملی علاج یہ ہے, جس کسی کا ارادہ کمزور ہے چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس بنائے, چھوٹے چھوٹے اہداف بنائے, ان اہداف کو پوری طاقت لگا کر حاصل کر لے. چھوٹے چھوٹے اہداف, مثال کے طور پر سونے سے پہلے طے کر لے کہ ہر روز وضو کرنا ہے, گھر سے نکلنے سے پہلے ہر صورت میں وضو کرنا ہے, باوضو سونا ہے, باوضو گھر سے نکلنا ہے, حتی الامکان باوضو رہنے پر اصرار کر دے. اس معاملے میں اپنے ارادے کو بھرپور طریقے سے استعمال کرے کہ اگر رات کو سونے سے پہلے اس کو یاد آ جائے بستر پہ لیٹنے کے بعد کہ میں نے وضو نہیں کیا, تو اٹھ کے جائے وضو کرے. اب یہ چھوٹا سا ہدف ہوگا لیکن اس کو جب حاصل کرنے پہ وہ اصرار کرے گا تو اس کا ارادہ مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا, آہستہ آہستہ ارادہ مضبوط ہو جائے گا. چھوٹے چھوٹے کام اسی طریقے سے طے کر لے اپنے لیے. مثلاً میں نے عرض کیا وضو کے معاملے میں کر لیا, بہت اچھا ایک کام ہو سکتا ہے جس سے اصلاح کا امکان بہت بنتا ہے. ہر گناہ پر اپنے آپ کو عبادت سے سزا دے دے. ہر گناہ پر, چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کرتا رہتا ہے زندگی کے اندر, ہر گناہ پہ اپنے آپ کو عبادت سے سزا دے. مثال کے طور پر خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر اس کی آنکھیں اسی جگہ اٹھیں جو نہیں اٹھنی چاہیے تھیں, تو مثلاً طے کر لے کہ میں 25 دفعہ استغفار کروں گا. ہر ایسی غلطی پر اپنے آپ کو عبادت سے سزا دے, اور اس میں اپنے ارادے کو استعمال کرے. بار بار ارادے کو استعمال کرے کہ ہاں ٹھیک ہے, اگر گناہ ہوا تو اپنے آپ کو سزا دوں گا. مثال کے طور پر سوچ لے کہ میں نماز پابندی سے فرض کر لیں, بالکل انیشیل اسٹیج میں, پہلے اسٹیج میں سوچ لے کہ میں نماز پابندی سے پہلے گھنٹے میں پڑھوں گا, مغرب ظہر عصر پہلے گھنٹے کے اندر نماز پڑھ لوں گا, پابند کر لے اپنے آپ کو. اچھا, اگر تاخیر ہوئی تو مثلاً یہ سوچے میں دو رکعت نماز استغفار اس تاخیر کی وجہ سے پڑھوں گا, کہ اگر میں نے ایک گھنٹے بعد نماز پڑھی تو دو رکعت نماز استغفار کی اس کے ساتھ پڑھوں گا. ہر غلطی کی سزا عبادت سے دے. جب اپنی غلطیوں کی سزا عبادت سے دے گا, چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ بنائے گا جن کو حاصل کرے گا, اس کا ارادہ مضبوط ہو جائے گا. یہ عمل کا راستہ. دعا کے لیے کرے سورہ دہر پڑھے. جتنا کوئی انسان سورہ دہر پڑھتا ہے دو چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ اس کا ارادہ بہت مضبوط ہونے لگتا ہے, دوسری بات یہ کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے تعلق بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تین سورہ سمجھ میں آتی ہیں جو روزانہ پڑھنی چاہیے. تین سورہ سمجھ میں آتی ہیں کیونکہ روزانہ پڑھنے کا بہت فائدہ ہونا چاہیے. سورہ ملک, سورہ حشر اور سورہ دہر. یہ تین سورہ سمجھ میں آتی ہیں کہ ان سے اب ان کو مختلف اوقات میں رکھ سکتا ہے. مثلا سوچے سورہ حشر مثال کے طور پر رات کو سونے سے پہلے پڑھوں گا, سورہ دہر مثال کے طور پر صبح کو پڑھوں گا, سورہ ملک ظہر عصر کی نماز کے بعد پڑھوں گا. اچھا, یہ تینوں سورہ ایسی ہیں جو مقدار میں بہت کم ہیں. ایک عام عربی پڑھنے والا دو تین منٹ میں ایک سورہ پڑھ سکتا ہے, تو اس کا کوئی بہت زیادہ کام بھی نہیں ہے کہ مثلا سونے سے پہلے دو منٹ نکال لے, تین منٹ نکال لے, ایک سورہ پڑھ لے. اس طرح سے آہستہ آہستہ ارادہ مضبوط ہونا شروع ہوگا. یہ اس کی زندگی کا پہلا قدم ہوگا کہ اگر چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ بنائیں, چھوٹے چھوٹے اہداف بنائیں, ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. اور یہ جو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں سورہ دہر, اس کے ذریعے ارادہ مضبوط ہوگا. اور ہمیشہ گناہ کی سزا عبادت سے دے. یہ پہلا قدم ہوگا. چند قدم اور بھی بیان کیے جا سکتے ہیں. بردی کا درود بھیجے محمد وعلی محمد. اب یہ کیلکولیٹ کرے کہ پہلے کس گناہ سے لڑنا ہے اور پہلے کس خوبی کو ایجاد کرنا ہے. زندگی گزر جائے گی جس طرح اب تک گزری ہے, آگے بھی گزرے گی. اگر کوئی انسان چاہے تو ایک سال میں 10 سال کا کام کر سکتا ہے, نہ چاہے تو پوری زندگی میں ایک دن کا کام بھی نہیں کرے گا. کس ہو سکتا ہے. اگر کوئی واقعا چاہے تو ایک سال میں اتنی ترقی کر سکتا ہے جو ایک عام آدمی 10 سال میں کرتا ہے, اور نہ چاہیں تو پھر تو زندگی گزر جائے گی, ایک قدم آگے نہیں بڑھے گا. تو اگر آپ واقعا محنت کریں, میں اور آپ محنت کریں, تو ہمارے سامنے قرآن مطالعہ نے راستہ محدود نہیں رکھا, راستہ کھلا ہوا ہے. کوئی ترقی کرنا چاہے کریں, سب سے پہلے یہ سوچیں کس گناہ سے لڑنا ضروری ہے اور کس اچھائی کو ایجاد کرنا ضروری ہے. اپنے لیے پروگرام بنا لیں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا دو گناہ ایسے لگتے ہیں جن سے ان سے لڑنا انتہائی ضروری ہے, اس کے بغیر کوئی پائیدار اچھائی نہیں آئے گی. یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پائیدار اچھائی کہا, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بہت دیکھا ہوگا کبھی آپ کا اور ہمارا دل چاہتا ہے عبادت کرنے کا, اور یہ دل چاہنے لگ کئی دن تک ایسا رہتا ہے کہ عبادت کرنے کا دل چاہتا ہے, پھر اچانک کچھ ایسا لگتا ہے جیسے اب عبادت کرنے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا, ختم ہو گیا معاملہ, اب دو رکعت نماز پڑھنا بھی مصیبت ہو جاتی ہے. چند دن اس حالت میں گزرتے ہیں جو معمولاً عبادت کے دنوں سے زیادہ ہوتے ہیں, پھر کچھ دنوں کے بعد پھر کبھی دل چاہے گا کہ اب پھر عبادت کو شروع کرتے ہیں. تو انسان کی زندگی میں یہ امواج آتی رہتی ہیں, کبھی چاہتا ہے کبھی نہیں چاہتا, اور معمولاً جو نہ چاہنے کا دور ہے وہ چاہنے والے دور سے زیادہ ہی ہوتا ہے. اچھا, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی جو ایک معقول وجہ سمجھ میں آتی ہے, جو واحد معقول وجہ سمجھ میں آتی ہے, ورنہ خدا نے مطالعہ سخی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا میں خدا کی طرف بڑھنا چاہتا تھا, خدا نے میرے لیے دروازے بند کر دیے. کیوں بند کرے گا؟ اگر واقعا میں خدا کی طرف ہی بڑھ رہا تھا تو اس نے مجھے گرایا کیوں؟ وہ تو نہیں گرائے گا. صرف ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے, یا اس وقت یا پیچھے کوئی گناہ ہوا ہے جو اس کو آگے نہیں جانے دے رہا ہے, یا اسی وقت کوئی گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے نیچے گرا ہے, یا پہلے کے کچھ گناہ جمع ہوئے ہوئے, کچھ تو آگے بڑھا تھا بعد میں گھسیٹ لیا. ہم لوگوں کے ساتھ دونوں ہو سکتا, کچھ پہلے کے گناہ تھے کچھ اب گناہ ہوں گے, پھر ہمارے آگے بڑھنے کا امکان نہیں رہے گا. تو اس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ اب پہلے مرحلے میں یہاں سے شروع کیا جا سکتا ہے. پہلا مرحلہ تھا تو ارادہ مضبوط کرے. ارادہ اگر کسی کا مضبوط ہو رہا ہے اس کے بعد اس کام کو انجام دے دے تو زندگی میں آسانی ہو جائے گی. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. پچھلے سارے گناہوں کی استغفار کرے. ویسے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ایک دفعہ کہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، خدا سارے گناہ بخش دے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ دل کہاں سے آئے گا جو اتنا اچھا استغفار کہہ دے؟ معمولاً نہیں ہوتا. میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک جملہ کہا استغفر اللہ، نہیں معلوم اس پہ کچھ اثر ہوا بھی ہوگا نہیں ہوا ہوگا. واقعاً کسی انسان کے اندر وہ حالت بن جائے اتنی شدید کہ خدا نے متعلق سے ایک دفعہ کہے وہ مان جائے، قبول کر لے، یہ بہت بڑی بات ہے. ہم جیسے لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ سابقہ گناہ زندگی میں بہت ہوں اور معلوم ہے کہ اس کے بغیر نجات نہیں ہے. اگر پیچھے سے گناہ ختم نہیں کیے آگے نہیں بڑھ سکتے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، ہمیشہ یہی ہوگا، آگے جائیں گے پیچھے آئیں گے، پھر آگے جائیں گے پھر پیچھے آئیں گے، ترقی کبھی نہیں ہوگی. اس کا راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم پچھلے سارے گناہوں کو ایک ایک کر کے یاد کریں اور خدا سے استغفار طلب کریں. صرف یہ ایک راستہ ہے. اس کے لیے جتنے پہلے کے گناہ ہوئے ہوئے ہیں پہلے تو ان کو جبران کریں. مثال کے طور پر نعوذ باللہ کسی کا پیسہ ہاتھ میں ہے، پیسہ واپس کریں. نعوذ باللہ کسی کا حق مارا ہے، وہ حق واپس کریں. کسی کی بے عزتی کی ہے چار انسانوں کے درمیان بیٹھ کر، جا کر ان چار انسانوں کے درمیان بیٹھ کر ان کی بے عزتی کو برطرف کرو. جتنا کچھ بھی کیا ہے کریں. اچھا اس میں بعض چیزیں اتنی معمولی ہیں کہ ہم کاؤنٹ بھی نہیں کرتے. مثلا فرض کر لیں یوں ہی کسی نے مجھ سے کہا کہ فلاں نے میرے پیسے لیے ہیں، یہ پیسے لے لیتا ہے لوگوں سے واپس نہیں کرتا. میں نے کسی سے کہہ دیا کہ وہ پیسے لے لیتا ہے واپس نہیں کرتا، بعد میں پتا چلا صرف ایک آدمی کے ساتھ ایسا ہوا تھا اور میں نے اس کی عادت بتا دی ہے. دو غلطیاں ہو گئیں، ایک تو میں نے غیبت کی ہے کہ اس کی برائی میں نے لوگوں کو بتا دی، دوسری بات یہ کہ جو نہیں تھا وہ بھی اس میں اضافہ کر دیا، تو تہمت بھی لگائی اس کے اوپر. اچھا اب میرے نزدیک یہ کاؤنٹ نہیں ہے چونکہ مجھے ایک کیس پتا تھا جس میں اس نے پیسہ لیا تھا واپس نہیں کیا تھا. میں سمجھتا ہوں جسٹیفائیڈ ہے، میں نے صحیح کہا ہے، اور یہ نہیں سوچتا کہ یہاں ایک غیبت ہوئی ہے اور ایک تہمت ہوئی ہے. ایسی کتنی جمع ہوئی ہوں گی اب تک؟ حساب نہیں ہے، بے حساب. یہ تو وہ ہے کہ جو بہت سادہ ہے. نہیں معلوم کتنی چیزوں میں ایسی چیزیں ہوئی ہوں گی جو اس سے کہیں سخت ہوئی ہوں گی. کیا ہوگا ان سب کا؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں بارگاہ خداوندی میں یہ سب ذخیرہ نہیں ہو رہے ہیں، جبکہ ہمارے پاس قطعی روایت موجود ہے. خدا اور اللہ کا اصول عقائد کہتے ہیں خدا نے متعلق معمولی سے معمولی چیز کو بھی باقی رکھے گا. جن لوگوں کو قیامت کے دن نامہ اعمال دیا جائے گا، قرآن کریم فرماتا ہے وہ چیخ کر کہیں گے مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کیسی عجیب کتاب ہے، چھوٹی بڑی کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے، سب کو جمع کر لیا ہے. کوئی چھوٹی سی بات ہو کوئی بڑی بات، محض سوچنا کسی کے بارے میں غلط سوچنا جس کو ہم سویزن کہتے ہیں، یہ بھی خدا کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اس نے غلط سوچا تھا اس کو، یہ سب بھی لکھا ہوا ہے. اب ان سب کا کیا ہوگا؟ ہم نے ان سب کی استغفار کی ہے کیا؟ ظاہر ہے کہ نہیں کی. اب اس کے لیے کیا کریں؟ تو مثلا ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے کہ ہم ایک ایک کو سوچیں. وہ کروڑوں ہیں، پھر تو کیسے سوچوں؟ اصل میرے حافظے میں ہے ہی نہیں وہ. تو اب اس کے لیے علماء اخلاق ایک راستہ بیان کرتے ہیں. راستہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مثال کے طور پر اپنی آنکھوں کی گناہوں کے لیے پورے دن استغفار کرو. مثلا ایک رات عبادت کے لیے نکالے یا ایک دن عبادت کے لیے سوچے. مثلا اپنی آنکھوں کے ایک ایک گناہ کو جو اس نے کیے ہوں گے یاد کرے اور خدا سے کہے اے خدا مجھے بخش، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. ایک ایک گناہ کو سوچے اور معافی طلب کرے خدا سے. مثلا ایک دن ایسا رکھے کہ جس میں صرف آنکھوں کے گناہوں کو یاد کرے گا، استغفار کرے گا. ایک دن کانوں کے گناہوں کے لیے رکھے کہ جو میں نے کانوں سے گناہ کیے ہیں ان کو، کسی کی غیبت، کوئی جھوٹ، کوئی موسیقی، کوئی فلاں فحشا، سب کے لیے. شاید سخت ترین وہ ہے جب زبان کے گناہوں پہ استغفار کے لیے آئے. حساب نہیں کیا ہو کچھ ہو. تو مثلا جس کے اندر بہت توجہ ہو وہ ایک دن کانوں کے لیے رکھ لے، ایک دن آنکھوں کے. میرے جیسے آدمی شاید ایک مہینہ رکھے تب کہیں جا کر اس کے وہ سارے گناہوں کا بوجھ ختم ہو پائے. تو ایک مہینہ صرف اپنے زبان کے گناہوں کے لیے استغفار کرے کہ نہیں معلوم میں نے زبان سے کیا کچھ کیا، خدا نے متعال سے استغفار طلب کرے. جب اس طرح تمام اعضاء، تمام خواہشات اور تمام غلطیوں کے لیے استغفار کر چکے تب شاید امید ہے پیچھے سے حساب صاف ہو گیا. ابھی نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں جو مر گئے ہیں جن کے حقوق میں نے ادا کرنے تھے جا چکے, ان کا کیا ہوگا؟ کتنے لوگ ہیں جن کے میں نے حقوق کو ادا کرنا تھا اب مل ہی نہیں سکتے, انجانے لوگ تھے, نعوذ باللہ تعالیٰ, کسی کا ایک روپیہ میرے پاس رہ گیا ہے اب مجھے کہاں ڈھونڈوں, تو میں اس کی طرف سے صدقہ کروں گا خدا نے متعال کی راہ, کہ خدا یہ پیسہ میرے پاس غلط آیا ہے اس کو میں صدقہ کرتا ہوں اس کی طرف سے. ہم لوگ سمجھ رہے ہیں مانوی ترقی آسان کام ہے, اگر آسان ہوتا تو دنیا میں عرفا کم نہیں ہوتے, بہت زیادہ ہوتے. یہ بھی عرض کرتا چلوں اس کے بغیر کوئی چارہ کار بھی نہیں ہے, یعنی ممکن ہے کوئی یہ سوچے کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں ان کا تعلق وہ بہت اچھے لوگوں سے ہے, ہم لوگ تو ایسے ہی چل جائیں گے, کچھ نہیں ہونا ہے, صرف یہ ہونا ہے جتنے بھی گناہ کریں گے ہمارے وجود پہ نقش بنیں گے, مرتے ہی سب کھل جائیں گے اور انسانوں کی حیات تبدیل ہو جاتی ہے. آپ نے خود دسوں دفعہ وہ روایت سنی ہے کہ مولا نے کسی کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ اٹھایا تو اس نے میدان کو جانوروں سے بھرا دیکھا تھا. یہ کون سے لوگ تھے جو جانور بنے ہوئے تھے؟ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں سب کے سب کافر تھے, مشرک تھے, بس اہل بیت کے ماننے والے نہیں تھے اس وجہ سے ایسے تھے, نہیں ایسا نہیں ہے. حتیٰ جو ماننے والے ہیں اپنے برے اخلاقیات کی وجہ سے جانوروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں, طے شدہ بات ہے. یہ وہ برزخ ہے جس پہ میں نے عرض کیا کہ ہم لوگوں نے کم توجہ دی ہے, یہ برزخ ہے. اور برزخ بعد میں نہیں ہے, برزخ ابھی بھی ہے, ابھی بھی ہم لوگ جانتے نہیں ہیں, ہماری آنکھیں بند ہیں اس وجہ سے ہم محفوظ ہیں, ہم سمجھ میں ہی نہیں آ رہا, ورنہ یہ سب کا سب اس وقت بھی ہو رہا ہے. تو ہمارے پاس جو علماء اخلاق ہیں انہوں نے ایک ایک چیز بیان کی ہے, اگر کوئی اس سلسلے میں مطالعہ کرنا چاہے تو دو کتابیں بہت زیادہ ریکمینڈیڈ ہیں, ایک کتاب ہے معراج السعادہ, اردو میں اس کا ترجمہ ہے عروج السعادہ, بہت ضخیم کتاب ہے, اگر شروع کے 100 صفحے بھی پڑھ لیں تو اس معاملے کے اوپر ٹھیک ٹھاک معلومات مل جاتی ہے. دوسرا امام خمینی کی 40 حدیث ہے, ان کی 40 حدیث کی انہوں نے شرح کی ہے, اس کی شروع کی 5 احادیث بھی پڑھ لیں تو کافی معلومات مل جاتی ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے. اجمالاً 2-3 باتیں اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, خدا نے اس دنیا کی ہر چیز انسان کو ہدایت دینے کے لیے خلق کی ہے. فرماتا ہے سخر لکم ما فی السماوات والارض, جو کچھ زمین و آسمان میں تمہارے لیے مسخر کیا ہے. تمہارے لیے مسخر کیا کیا مطلب؟ یعنی تمہیں اس سے کچھ فائدہ ہے. اچھا انسان سوچو خدا ہے سانپ سے مجھے کیا فائدہ ہے, سانپ سے کیا فائدہ ہے؟ مثلا ممکن ہے کوئی جواب میں کہے اس کے زہر سے علاج ہوتا ہے, اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے. ہمیں یہ بتانے کے لیے ہے کہ اگر تم دوسروں کو اذیت کرنے کے راستے میں آگے بڑھے تو یہ تمہارا برزخ میں حشر ہوگا, تم یہ جانور بن جاؤ گے. یہ جتنے جانور ہیں یہ سب کسی ایک برائی میں سر فہرست ہوتے ہیں. بس ہم جانتے ہیں لومڑی مکاری میں سر فہرست ہے, بچھو ڈنک مارنے میں, اذیت پہنچانے میں سر فہرست ہے. مثال کے طور پر چونٹیاں ذخیرہ اندوزی میں سر فہرست سمجھی جاتی ہیں. اسی طریقے سے ہر جانور, وہ جو حرام جانور ہے وہ شہوت پرستی میں سر فہرست ہے. ہر جانور کسی ایک برائی میں سر فہرست ہے, اس کے لیے برائی نہیں ہے, اس کا تو وجود وہی ہے, ہم اگر وہ کریں تو برائی ہے. مثلا جو درندے ہوتے ہیں یہ چیر پھاڑنے میں سر فہرست ہیں, ان کے لیے برائی نہیں ہے, ہم ایسی حرکتیں کریں تو ہمارے لیے برائی ہے. جو انسان ان کی جیسی کسی عادت میں مبتلا ہو جائے اسی کی شکل میں محشور ہوگا, اسی کی شکل میں محشور ہوگا. مثال کے طور پر کسی انسان کو عادت ہو گئی ہے مکاری کرنے کی, اس کا قیامت کے اندر حشر, میدان حشر میں آپ کے سامنے زیادہ کہہ رہا ہوں, اسی دنیا کے اندر برزخی شکل اس کی جانور کی ہے, اسی جانور کی ہے جس کی عادت اس نے اختیار کی ہے. اب ممکن ہے کسی آدمی کے اندر 8 بری عادتیں ہوں تو کیا ہوگا, اس کے اوپر مختلف جانوروں کی صورتیں تبدیل ہوتی رہیں گی, جس عادت میں اس وقت مبتلا ہو اسی حساب سے اس کی صورتیں تبدیل ہوتی رہیں گی. یہ بات ہماری روایات کے اندر اتنی مسلم ہے کہ اس کا کوئی انکار ممکن نہیں ہے, کم از کم شیعت میں انکار ممکن نہیں ہے اس کا. اس پہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں, اس کے اوپر قوانین بنائے ہیں, اور یہ بات اتنی طے شدہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس کے اوپر مہارت سے دیکھے تو اس کو جگہ جگہ ثبوت نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد,
محمد آل محمد.
شاید پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک آدمی میدان منا میں کہیں مشکل سے دو چار ہوتا ہے، کوئی آگ لگ جاتی ہے تو وہ بھاگتا ہے ایک طرف کو، ایک طرف کو بھاگتا ہے، اسی صدی کا واقعہ ہے، ایک طرف کو بھاگتا ہے واپس آتا ہے، تو جب آگ وغیرہ کے شور سے فارغ ہو جاتا ہے کافی دیر تک بھاگتا رہتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ نہیں اب کچھ آوازیں نہیں آ رہی ہیں، معاملہ صحیح ہے، تو واپس آنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس دوران میں ایک پہاڑی کے پیچھے گیا تھا میدان منا میں، اگر آپ نے دیکھا ہو ایک پہاڑی ایسی دیہات پہ، تو جب آگ لگتی ہے تو وہ حاجیوں سے کہتے ہیں پہاڑی کے پیچھے چلے جاؤ تاکہ آگ سے محفوظ ہو جاؤ. وہاں جاتا ہے، وہیں کسی صحرا میں پھنس جاتا ہے، واپسی کا راستہ نہیں ملتا، دیکھتا ہے مر جاؤں گا اس طرح پہ، تو اپنے وقت کے امام کو یاد کرتا ہے، مولا تشریف لاتا ہے، تشریف لاتا ہے، اس سے کہتے ہیں سواری پہ بیٹھ جاؤ، سواری پہ بیٹھ جاتا ہے. کہتا ہے تھوڑی دیر چلنے کے بعد اچانک میں نے دیکھا ایک میدان آیا ہے جس میں جانور ہی جانور بھرے پڑے، سب جانور. کہنے لگا میں حیران اس بات پہ نہیں تھا کہ اتنے جانور کیوں ہیں، حیران اس بات پہ تھا کہ جانور ایک دوسرے سے لڑ کیوں نہیں رہے، جبکہ وہ جانور ایک دوسرے سے لڑنے والے تھے. مثلا ایک شیر ہے اور سامنے اس کی بکری ہے لیکن لڑ نہیں رہے. کہنے لگا میں سمجھ گیا تھا کہ کچھ ہو رہا ہے یہاں پر جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر کہتا ہے تھوڑی دیر تک یہ جانور، مختلف قسم کے جانور آتے رہے، یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں نے دیکھا انسان آنا شروع ہو گئے، انسان آنا شروع ہو گئے. کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا میرے دوست احباب بھی اس کے اندر ہیں، انسانوں میں. تو کہتا ہے میں سواری سے، انہوں نے مجھے اشارے سے کہا تم سواری سے اترو، تو کہتا ہے میں سواری سے اترا، میں اپنے دوستوں سے ملا، تو دوستوں نے کہا ہم تو سمجھے تم مر گئے، اتنا عرصہ ہو گیا تھا، وقت گزر گیا تھا، واپس نہیں آئے. تو اس کے بعد دیکھتا ہے کہ وہ سوار نہیں ہے، تو لوگوں سے کہتا ہے تم نے سوار نہیں دیکھا کوئی یہاں پہ گھوڑے پہ سوار ہو؟ کہا ہم نے ایک سوار دیکھا ہے، عجیب سوار تھا، اس کے پیچھے ایک لومڑی تھی، پیچھے ایک لومڑی بیٹھی ہوئی تھی. امام نے نہ فقط یہ کہ اس کو دکھایا کہ کیا ہو رہا ہے، یہ بندوبست بھی کیا کہ اس کو پتا چلے کہ تم کون ہو، خود لومڑی تھا. ہم لوگ اتنے خوش نصیب نہیں ہیں کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ ہم کون ہیں، ہمارا معاملہ چل رہا ہے. کبھی ہم خوش نصیب ہوں، جیسے ایک دوست تھا وہ بیچارہ حج پہ گیا تھا، تو اپنی شکل دیکھ کر آیا تو آگے مجھ سے کہتا تھا میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں یہ ہوں. میں نے تم خوش نصیب ہو، تمہیں پتہ چل گیا تم کیا ہو، ہم لوگ کو دیکھو پتہ بھی نہیں چلا ہوتا ہے. اس کو کم سے کم یہ تو پتہ چل گیا نا میرے اندر کیا برائی ہے، تو میں اس کو صحیح کروں تو میں انسان بن جاؤں گا. کسی کو کیا پتا ہے یہاں پہ، جو جھوٹ بول رہا ہے اسے پتا ہے میں کیا بن گیا ہوں؟ جھوٹ، حسد اور تکبر، یہ صفتیں شیطان کی ہیں. جانور نہیں بنتا ہے، شیطان بن جاتا ہے. کچھ صفتیں جانوروں کی ہیں، اس کو کرنے پہ جانور بنتے ہیں. اور یہ بات اتنی طے شدہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. البتہ خدا نے متعلق غفور الرحیم ہے، خدا نے متعلق غفار ہے، ستار ہے، تو اس نے ہماری اور آپ کی آنکھوں پہ اکٹھا پردہ ڈالا ہوا ہے. لیکن اگر کسی کی آنکھیں کھل جائیں تو وہ سب دیکھ لیتا ہے. یہ جو عارف رجب علی خیات جن کی کتاب پھر اس نے خدا کو پا لیا، اب ترجمے میں اس کا نام رکھا گیا پھر میں نے خدا کو پا لیا، تو اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ان کا ایک شاگرد ایک دفعہ ان کے سامنے گیا، صبح کو کوئی گناہ کر چکا تھا، اس کو پتا تھا کہ استاد کو پتا چل جائے گا کہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے، چونکہ روح کے اوپر وہ شکل آنا شروع ہو جائے گی. تو کہنے لگا کہ جیسے ہی میں پہنچ، کسی نے واقعہ ان کی بایوگرافی لکھی ہے تو لکھا جیسے ہی وہ شاگرد پہنچنے لگا تو استاد نے یوں ہی شکل دیکھ کر کہ یہ تم نے کیا کیا، اس سے کہا یہ تم نے کیا کیا اپنے ساتھ. جیسے ہی اس نے دیکھا استاد نے یہ کہا ہے کہ استاد سمجھ رہے ہیں، تو خدا نے متعال کو یاد کیا، اس نے خدا نے متعال کا یا ستار ہو یا غفار مجھے بخش دے، استاد کے سامنے میری عزت کو رکھ لے. فوراً انہوں نے کہا کہ اس سے کہا کہ ٹھیک ہے بس کرو، خدا نے متعال نے تمہیں چھپا لیا، چھپ گئے تم. اتنا واضح ہے، یہ چھپ نہیں سکتا. اگر یہ لوگ جو دیکھنے والے ہیں مجھے اور آپ کو دیکھیں، آپ تختی کی طرح لکھ کے بتا دیں گے کہ اس نے زندگی میں کون کون سے گناہ کیے. ہر گناہ کا پرنٹ ہماری روح پر ہے جب تک توبہ نہ کر، ہر گناہ کا پرنٹ ہماری روح کے اوپر ہے. اچھا اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لی تو انسان بن جائیں گے، اور اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی تو برزخ میں انہی تمام نشانیوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے. اب وہ تمام جانوروں کی شکل کے ساتھ برزخ میں جائے گا، پھر خوش نصیب ہوا تو برزخ میں ہزاروں لاکھوں سال ان جانوروں کی شکلوں کو گزار گزار کر انسان بن جائے گا کہ میدان محشر میں انسان اٹھے. لیکن اگر یہ غلطیاں بہت زیادہ ہوئیں تو برزخ کی ہزاروں لاکھوں سال کی زندگی کے بعد جب محشر میں اٹھے گا تب بھی جانور کی شکل میں اٹھے گا، پھر معاملہ ختم ہو گیا. اگر کوئی محشر میں جانور اٹھے پھر سارے چیپٹرز کلوز ہو جاتے، سب کچھ ختم، اب اس کا راستہ جہنم پر ہے. ہاں اگر کوئی برزخ میں جل جلا کر زندگی کی سختیاں جھیل جھیل کر جانوروں کی شکل میں انسان بن جائے تو میدان محشر میں امکان ہے کہ اس کو شفاعت مل جائے گی. اب ایک عجیب روایت ہے ہمارے پاس، فرمایا کہ میدان حشر میں ہم تمہاری شفاعت کرائیں گے، برزخ تم نے خود جھیلنی ہے. بس یہ صحیح روایت موجود ہے کہ فرمایا میدان محشر میں ہم تمہاری شفاعت کروائیں گے، برزخ تم نے خود جھیلنی ہے. برزخ گویا دور دو چار ہے، یہاں پہ اگر کوئی آگ لگائے گا تو حرارت اٹھے گی، برزخ ایسے ہے. شفاعت کب ہے؟ شفاعت میدان محشر میں ہے. موت سے برزخ، برزخ سے محشر، برزخ کس نے جھیلنی ہے؟ وہ ہم نے جھیلنی ہے. ہمارے اعمال کا براہ راست نتیجہ جو ہمیں برزخ میں اٹھانا ہے. اب آپ نے خود سوچا، کل بھی بات، کل پرسوں بھی بات ہوئی تھی، ہم نے 1 کروڑ مجالس سنی مثلا ہوئی اس شہر کے اندر، کبھی ہم نے سوچا ہمارا انجام کیا ہے؟ ہر کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہے اہل بیت شفاعت کروائیں گے، کون منکر ہے اس بات کا؟ لیکن کبھی یہ سوچا کہ جانور بن کے ان کے سامنے جائیں گے یہ اچھا رہے گا کیا؟ یہ کیوں نہیں سوچا ہم نے؟ اصل میدان محشر میں انسان پہنچوں گا تو شفاعت ہوگی، شفیع تو ساتھ لے کے چلیں گے وہ، لیکن کس کو؟ انسان تو پہنچے، یہ سب ہمارے سامنے موجود ہے، بس ہمارے اخلاقیات کا کیا ہوگا؟ یہ سب ہمارے سامنے موجود ہے. اب یہ ہے کہ عرض کر دیا میں نے آپ کے سامنے، یہ راستہ ہے، اس راستے کو طے کریں گے، کسی جگہ تک پہنچ جائیں گے. اب خدا کا نظام ایسا ہے، اسی پہ توجہ دیں گے سب کچھ صحیح ہونا شروع ہو جائے گا. عرض ہوا تھا آپ کی خدمت میں، ارادہ مضبوط کرنے کے لیے کیا کرے؟ اپنی برائیوں کا کچھ بندوبست کرے، کیونکہ یہ برائیاں آگے بڑھیں گی. بندوبست کس طریقے سے کرے؟ عرض ہوا کہ کسی چند برائیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر لے، ان برائیوں سے لڑنا. پہلی دوسری برائیاں جن سے لڑنے کی کوشش کرے وہی تھیں جو کل عرض ہوئی، کل پرسوں، جھوٹ اور نفاق. اگر کوئی ان دو برائیوں سے لڑ دے، اور آسان نہیں ہے اس بات کو سمجھنا کہ میرے اندر دو شخصیتیں، دو شخصیتوں کو سمجھنا بھی بہت مشکل ہے کہ میں دو لے کر چل رہا ہوں، ایک انسانوں کو دکھانے کا اور ایک اپنے اندر رکھتا ہوں، یہ منافقت ہے. اگر کسی کو لڑنا ہے سب سے پہلے ان دو برائیوں سے لڑ دے، زبان سے جھوٹ نہ نکلے، کام میں منافقت نہیں ہونی چاہیے، بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے. اچھا اب اس منافقت کو ختم کرنے کے لیے کیا کرے؟ بس ایک آدمی کو دیکھتا ہے جو اس کو پسند نہیں ہے، ایک آدمی کو دیکھتا ہے جو گناہگار ہے، تو اب اس کے لیے کیا کرے؟ مثلا اس کے سامنے بول دے کہ تم گناہگار ہو، نہیں اس کے لیے ایک اور طریقہ کار ہے، وہاں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. مثلا میں جانتا ہوں کسی آدمی کی گناہ کو، یہ آدمی یہ گناہ کرتا ہے، جب میں اس کے سامنے پہنچوں تو اس سے نفرت کروں؟ نہیں، اس سے نفرت نہیں کروں، اس کے گناہ سے نفرت کروں. بندہ بندہ ہے، خدا ہے، اس سے مجھے نفرت نہیں کرنی ہے. خدا کا بندہ ہونے کے ناطے میری ذمہ داری ہے کہ اس کو اللہ کے نزدیک لے کر آؤں. تو میں کیا کروں؟ زیادہ سے زیادہ یہ سوچوں گا اس کے اندر ایک گناہ ہے، میرا کام ہے اس گناہ کو ختم کروں، ورنہ یہ خود اللہ کا بندہ ہے، اس کو اللہ کے نزدیک لانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور کام بھی کروں، یہ سوچوں اس کا ایک گناہ مجھے پتا ہے، میرے کتنے گناہ خدا نے چھپائے ہوئے نہیں معلوم. میرے اندر 25 گناہ ایسے ہوں گے جو 25 میں محاورتن کم کر رہا ہوں، ہزاروں گناہ ایسے ہوں گے جو خدا نے چھپا دیے ہیں. اگر وہ کھول دے جس طرح اس کا ایک گناہ مجھے پتا چل گیا ہے، تب کیا ہوگا؟ نہیں معلوم، نہیں معلوم، پھر کوئی مجھے سلام بھی کرے گا نہیں کرے گا. اس کا ایک گناہ مجھے پتا چلا، اس کی ایک برائی مجھے پتا چلی. تو اگر کسی کی ذاتی برائی مجھے پتا چلی ہے تو میں اس کو اس طرح سے سوچوں، اللہ کا بندہ ہے. ایک اور جو روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ خدا نے متعال سے مکالمہ بہت زیادہ تھا، ایک مکالمے کے اندر اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا نے متعال نے کہا کہ اے موسیٰ میرے لیے کچھ کام کرو، میرے لیے کوئی خدمت کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا میں ساری خدمتیں تیرے لیے کرتا ہوں. فرمایا کہ کیا کرتے ہو میرے لیے؟ کہا میں نماز پڑھتا ہوں. فرمایا تم اگر نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم میں جاؤ گے, تمہاری ذمہ داری ہے اس لیے کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ایک عبادت کہی, خدا نے متعالیٰ ان تمام عبادت کا جواب دیا, یہ تم اس لیے کرتے ہو, یہ تم اس لیے کرتے ہو. آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا میں نہیں جانتا میں تیرے لیے کیا کرتا ہوں, میں تیرے لیے کیا کروں. فرمایا میرے بندوں کو میرے نزدیک لے کر آؤ, جو میرے بندے مجھ سے دور چلے گئے ہیں انہیں واپس لے کر آؤ, یہ کام میرے لیے کرو. اس سے قطع نظر کے سامنے والا کون ہے, کوشش کرو یہ اللہ سے نزدیک آ جائے. فرمایا یہ وہ کام ہے جو تم میرے لیے کرو گے. اب ہم کیا کریں, ہم اپنے ساتھ پہلے تو یہ محنت کرنی ہے کہ ہم خدا سے نزدیک چلے جائیں, ہم خود خدا سے نزدیک چلے جائیں. اچھا خدا سے نزدیک جانے کی نشانی کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہم نے ان چند دنوں کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. ہمیں یقین ہے کہ آپ کا حافظہ اتنا مضبوط نہیں ہوگا کہ آپ سب کچھ ذہن میں رکھ پائیں گے. کوشش یہ کر لیں کہ وہ جو مین پوائنٹس ہیں کسی طرح وہ ذہن میں رہ جائے. مثلاً اتنی باتوں میں ایک مین پوائنٹ ذہن میں رہ جائے, جھوٹ اور منافقت سے بچنا, کاش یہ مین پوائنٹ ذہن میں رہ جائے, اور ایک یہ مین پوائنٹ بھی ذہن میں رہ جائے. کیا نشانی ہے اس بات کی کہ ہم خدا سے نزدیک ہیں؟ کیا نشانی ہے؟ ٹھیک ہے ہم عبادات کرتے ہیں, پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو عبادات کرتے ہیں خدا سے دور تھے. مثلاً ابھی کیا نام لینے فائدہ بھی نہیں, کتنے ہی لوگ جنہوں نے بہت عبادت کی خدا ان کے مطابق سے دور تھے. کیسے سمجھیں کہ ہم خدا سے نزدیک ہیں؟ جب زندگی کے فیصلہ کن جگہوں پر صرف خدا کو دیکھ کر فیصلہ کریں, یہ اس بات کی نشانی ہے ہم خدا سے نزدیک ہیں. فیصلہ کرنے کی جگہ پر صرف خدا کو دیکھیں, خدا کیا چاہتا ہے, اس بات کی نشانی ہم خدا سے نزدیک ہیں. اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں. بس آپ کو زندگی میں کوئی فیصلہ کرنا ہے, ابھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے, رات کو سوئیں گے کتنے بجے, سوچیے خدا کیا چاہتا ہے ہم سے. آپ نے سوچنا ہے اٹھنا کتنے بجے, سوچیے خدا کیا چاہتا ہے ہم سے, کتنے بجے اٹھنا چاہتا ہے. میں نے چونکہ یہ ساری باتیں کہیں تو یہ بھی عرض کرتا چلوں, کون ہوگا جو گھر میں ٹی وی نہیں دیکھتا ہے؟ آپ تقریباً سبھی دیکھتے ہیں. سوچیے خدا چاہتا ہے کہ میں دیکھوں. اصل ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, تاکہ جب بھی آپ خدا نہ کرے نعوذ باللہ اس گناہ کے سامنے پہنچیں تو آپ کے وجود میں ایک سوال تو اٹھے کم از کم, میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں اور وقت کا امام مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, خوش ہوں گے؟ خوش ہوں گے اس بات سے؟ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ تعالیٰ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں تو بھی غلط ہے, اللہ نہ کرے کہ ہم یہ سمجھتے ہوں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں امام نہیں دیکھ رہے. دوسری طرف سے اہل سنت سے لڑتے ہیں کہ امام کا علم علم لدنی ہے, اس کو آنکھوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو اپنی زندگی میں کیوں نہیں سوچ لیا تھا؟ اگر یہی ثابت کر رہے ہیں کہ علم لدنی ہے اور حقہ کے ہے, علم لدنی ہے, آنکھوں کی ضرورت ہے نہیں ہے ضرورت, تو جب خود غلط کر رہے ہوتے ہیں تب کیوں نہیں سوچتے کہ اس امام کو غیبت میں ہونے کے باوجود دیکھنے کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ وہ آنکھوں سے ہمیں دیکھیں, ان کا علم ہے ہر چیز کے اوپر شامل ہے. تو جب میں اور آپ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں تب کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہ سب ہو رہا ہے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, اگر ہم لوگوں سے یہ عادت نہیں گئی ہمارے اندر کوئی معنوی ترقی نہیں ہوگی, یہ میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں. اگر یہ عادت نہیں گئی, میوزک اور فحشا, یہ دو چیزیں نہیں گئیں, ہماری کوئی معنوی ترقی نہیں ہوگی, ہم لوگ یہیں کہ یہیں رہیں گے کہ ان دونوں کا اثر اتنا برا ہے. ایک عارف کہتے تھے کہ انسان کے ارادے کو کمزور کرنے کے لیے خدا کے راستے میں بڑھنا چاہتا ہے, ارادہ کمزور کرنے کے لیے موسیقی سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں ہے, اس سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں. مثلا ایک جوان ارادہ کر رہا ہے کہ وہ اہل بیت کے لیے کچھ کرے, ارادے میں کمزوری آ رہی ہے. کیوں کمزوری آ رہی ہے؟ کہیں سے اس کے کان میں موسیقی پڑ رہی ہے, یا ٹی وی سے پڑ رہی ہے, یا مثلا خود موسیقی سنتا ہے نعوذ باللہ, یا مثلا موبائل کی ٹونز ایسی ہیں جس سے موسیقی اس کے کان میں پڑ رہی ہے. ہم لوگوں نے کفر کے دام میں پھنس کے اپنے لیے دروازے بند کیے ہیں. کچھ نہیں ہوتا, ٹی وی نہیں دیکھتا, موسیقی نہیں سنتا, تو موبائل کی ٹون ایسی ہے جس سے موسیقی آ رہی ہے, اللہ کی طرف نہ بڑھ سکے. کفر نے نظام ایسا بنایا کوئی خدا کی طرف نہ بڑھے,
انہوں نے بہت ہوشیاری سے بنایا. ایک ایک چیز ایسی بنائی ہے جو راستے میں دیوار کھڑی کر دے. بدقسمتی سے ہم انجانے میں ان دیواروں میں پھنس گئے. اچھا اب اگر کوئی ممکن ہے یہ کہے ٹھیک ہے ٹی وی نہیں دیکھوں, موسیقی نہیں سنوں, یہ سارے کنٹرول کروں, اس سے میری زندگی سخت ہو جائے گی, تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں پردہ غیبت میں زندگی آسان ہوگی؟ ابھی کبھی ہم مثلا کوئی ہم سے پوچھتا ہے, چند دن پہلے بھی کل شاید کسی نے پوچھا کہ مثلا میرا بیٹا پاکستان کے باہر رہتا ہے, پاکستان وہاں پہ کہیں کسی دکان پہ بیٹھتا ہے جہاں پر حرام گوشت جانور کا گوشت بھی بکتا ہے, شراب بھی بکتی ہے, جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں ہے, ایسی دکان پہ نہیں بیٹھ سکتا. کہنے لگا وہاں ملتی ہے ایسی جابس, تو اب کیا کریں؟ تو میں نے اس کی خدمت میں یہ روایت عرض کی. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ امام کی غیبت کے دور میں, اور یہ دور وہی ہے, جیسے جیسے امام کے ظہور سے وقت نزدیک ہوتا چلا جائے گا, فرمایا اس زمانے میں حلال کمانا مشکل ہوتا چلا جائے گا. پھر ایک تشبیہ بھی ہے, کہا کہ ایک انسان ہاتھ پر انگارہ لے کر کھڑا رہے, حلال کمانا اس سے زیادہ مشکل ہوگا. ہاتھ میں انگارہ لے کے کھڑا رہے, آگ لے کے کھڑا رہے, ہاتھ جلتا رہے, یہ آسان ہوگا, حلال کمانا مشکل ہوگا. پھر ایک اور روایت میں لکھا تھا, صبح سے شام تک محنت کرے گا, دو لقمے حلال مل جائیں, یہ بھی عبادت ہے. بس دو لقمے حلال نہیں مل پائیں گے. اب ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہر طرف سے حرام نے ہم لوگوں کو جکڑ لیا ہے, نعوذ باللہ تعالی, اور اس نے نہیں جکڑا تو ہم نے اپنے گھر میں دعوت دے دی. بھائی کس نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم ٹیلی ویژن دیکھیں؟ کس نے مجبور کیا؟ کچھ نہیں تو یہی بہانہ ہے ہمارے پاس کہ ہمیں معلومات ملنی ہے. اس معلومات سے کیا ملے گا ہمیں؟ کیا ملنا ہے اس معلومات سے؟ جو زندگی برباد ہو رہی ہے ہماری, ان باتوں کو ہم نہیں ماننا چاہتے. نہیں ماننا چاہیں گے ہم ترقی نہیں کر پائیں گے, ہماری زندگی یہی رہ جائے گی. اور آپ خود پہلے دن سے اعتراف کر رہے ہیں, جو میں نے پہلے دن اتنی محنت کی تھی آپ کی خدمت میں, اس اعتراف کے لیے محنت کی تھی کہ ہم ترقی نہیں کر رہے ہیں, ترقی کے تخیل میں ہیں, فضیلتوں کے تخیل میں زندگی گزار رہے ہیں. فضیلت نہیں ہے ہمارے پاس, خیال کر رہے ہیں, گمان کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس فضیلت ہے. کل ہم نے آپ کی خدمت میں اور تفصیل سے عرض کیا کہ جس امامت کے ہم دعوے دار ہیں اور صحیح دعوے دار ہیں, اس کی بھی خدمت نہیں کر رہے. کل عرض ہوا تھا, ہم نام رکھ کے اور چند ایام منا کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ امامت کی خدمت میں ہم نے بہت بڑا کام کیا. کہاں کیا؟ پوری زندگی جن لوگوں نے خرچ کی وہ تو کہتے ہیں ہم امامت کی خدمت نہیں کر سکے, اور ہم صرف نام رکھ کے اور چند دن منا کر سمجھتے ہیں ہم نے امامت کے لیے سب کچھ کر دیا. اور اگر یہی کچھ امامت کے لیے کافی ہوتا تو یہاں پر معنویت کے سمندر بہرے ہوتے, پھر معاشرہ خراب کیوں ہو رہا ہے؟ معاشرے میں بہتری کیوں نہیں آتی پھر؟ اور معاشرے میں چلو بہتری نہیں آئی تھی, آپ کا ہمارا محلہ کوئی نیا ہے کیا؟ اس میں کیوں نہیں بہتری ہے؟ نسلوں ہو گئے آپ کو یہاں پہ رہتے ہوئے, اس میں کیوں نہیں بہتری آتی پھر؟ یہ سب چیزیں ایک بات سمجھا رہی ہیں, اب محنت کر لیں, اور خدا نہ کرے اب بھی نہیں کریں گے یہ وقت بھی گزر جائے گا, ہم لوگ بھی زندگیاں ختم ہو جائیں گی, پھر ہم لوگ اپنے انجام کی طرف جائیں گے, نئی نسلوں میں پھر اسی کو جھیلنا. خدا کے دین میں دو راستے نہیں ہیں, ایک راستہ. یہ ایک راستہ قبول ہے, اس پہ چلنا پڑے گا, کوئی اور شارٹ کٹ نہیں ہے. یہ بھی ایک مشکل ہے, فضیلت طلب قومیں مصنوعی فضیلت طلب کرنے والی ہمیشہ شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں. چھوٹا سا کوئی کام کریں سب کچھ صحیح ہو جائے. اگر اللہ کا دین ایسے ہی ہوتا تو اتنا وسیع دین کیوں آیا تھا؟ ایک دعا نازل کر دیتے جیسے ہمارے یہاں بعض اوقات مشہور ہو جاتا ہے, فلاں نماز پڑھو تو ساری قضاء عمری پوری ہو جاتی ہے. اس کا زیادہ سے زیادہ ثواب یہ ہوگا کہ جو ساری زندگی قضا کی ہیں اس کے گناہ میں تخفیف ہو جائے گی. قضا پھر بھی کرنی ہے, وہ پھر بھی پڑھنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ پڑھیں گے تو 40 سال کی نمازیں پوری ہو جائیں گی. اگر روایت میں لکھا ہے کہ کسی کی ساری زندگی کی قضا بھی ہو تب بھی اس کا معاملہ حل ہو جائے گا, تو یہ ہوگا کہ وہ پوری ادا کرے, جتنی قضا تھی وہ سب پڑھے, پھر یہ نماز بھی پڑھے, تو خدا اس کے جرم کو معاف کر دے گا. نہ کہ اصل نہ کرے, اصل تو کرنا پڑے گا اسے. جو شارٹ کٹ ڈھونڈنے کا دماغ ہے کیوں ہے؟ بے عمل فضیلت تلاش کرنا چاہتے ہیں. بے عمل کوئی فضیلت نہیں ہے. جو ہم سے پچھلے گزرے ہیں ان سب لوگوں نے محنتیں کی ہیں، زندگیاں قربان کی ہیں، تب کسی جگہ پہنچے، ہم بھی بغیر ان کے نہیں پہنچیں گے، ہم سب کو زندگیاں قربان کرنی پڑیں گی. اور اگر کوئی واقعی کسی جگہ تک پہنچتا ہے تو صرف ایک راستہ ہے فضیلت کا، شہادت، جان دینی پڑے گی. ہمارے پاس ایک عجیب روایت ہے، پتہ نہیں کیوں ہم لوگ یہ جو روایات ایسی ہیں جن پہ ہم پہ نقد ہے، تنقید ہے، یہ نہیں پڑھتے. وہ روایات زیادہ تر پڑھتے ہیں جن پہ ہم پہ تنقید نہ ہو سکے، جن پہ ہم پہ تنقید. ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. ایک آدمی چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا، درود بھیجے گا محمد وعلی
محمد.
کہنے لگا مولا آپ اپنے حق کے لیے جدوجہد کریں، آپ حکومت کے خلاف کوشش کریں، خلافت آپ کا حق ہے. امام نے فرمایا کہ آوان و انصار نہیں ہیں، اس سے نہیں کر رہے. کہا آپ کے بہت ماننے والے ہیں، کوفہ سے آیا تھا، امام مدینہ میں تشریف فرما تھے. امام نے فرمایا کتنے ماننے والے؟ کہنے لگا 100,000 ہیں، کوفہ میں 100,000 ہیں. ابھی میں سوچتا ہوں، چاہیے ابھی آگے روایت. امام نے فرمایا 100,000 ہمارے ماننے والے کوفہ میں ہیں. کہنے لگا کہ میں 100,000 کم بتا رہا ہوں، 200,000 ہیں، 200,000 سے زیادہ ہیں. ابھی میں سوچتا ہوں کتنے ہوں گے. مثلا کوئی کراچی میں پوچھے تو میں نے آپ کی کراچی میں خدمت میں عرض کیا، میرے خیال میں رف ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ ہم کراچی کے اندر 25,00,000 کے قریب ہوں گے. 25,00,000 مرد، زن، بچے سب ملا کر، فیملیز 400,000 کے قریب فیملیز ہوں گی ہمارے پاس، 400,000 کے قریب فیملیز ہوں گی. تو اس نے کہا مولا 200,000 آپ کے ماننے والے ہوں گے. امام نے فرمایا 200,000 ماننے والے ہمارے ہوں گے. اچھا یہ دیکھیے آدمی کتنا احمق ہے اپنے سوال جواب کے اندر. ایک تو آ کر امام کو تجویز دے رہا ہے، بدقسمت یہ نہیں سوچتا کہ مجھے امام کے سامنے زبان نہیں کھولنی چاہیے. دوسرا جب امام تعجب کا اظہار کر رہے ہیں تو عدد کو اور بڑھا رہا ہے. اتنا عقل مند نہیں ہے کہ یہ سوچے کہ اگر امام تعجب کا اظہار کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی حماقت یہ کہ جب امام کہہ رہے ہیں آوان و انصار ہوتے تو ہم کوشش کرتے، تو تمہارے تم پہلے ہی سوچنا چاہیے تھا کہ آوان و انصار نہیں ہیں. اب کیا تم بول رہے ہو 100,000 2,00,000؟ یہ سب بے عقلی کی نشانیاں، اس کا مطلب ہے صاحب عقل نہیں ہے یہ، اس کو ادب نہیں آتا. خیر اس کو نہیں آتا، ہم لوگوں کو کہاں آتا، ہم سب نہیں معلوم کیا ہے. تو وہ جناب علی اس نے کہا 200,000. امام نے کہا 200,000 ہیں. امام نے فرمایا ابھی امام نے آخری حد کو ٹچ کر دیا، بالکل آخر پہ لے جا کے اس کو رکھا. امام نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کسی کو مصیبت پیش آئے تو دوسرے کی جیب میں ڈال کے ہاتھ پیسہ لے سکتا ہے؟ دوسرے کی جیب میں ہاتھ ڈالے پیسہ لے، یہ ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، جیبیں سب کی الگ ہیں. فرمایا جو دوسرے کو پیسہ نہیں دے سکتے وہ ایک دوسرے کے لیے خون کہاں دیں گے، جان کہاں دیں گے؟ ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں کیا؟ نہیں ہے. تو امامت کے لیے جان دیں گے ہم لوگ؟ سادہ سی بات ہے. اتنے اچھے ہوتے تو ہمارے معاشرے یہ نہیں ہوتے. ہم اتنے اچھے ہوتے تو یہاں کچھ اور ہو رہا ہوتا. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اچھے ہیں، لیکن اتنے اچھے ہوتے تو یہاں تھوڑی ہوتے، یہاں کچھ اور زمین و آسمان تو کچھ اور نظر آ رہا ہوتا. تو امام نے فرمایا یہ جان دیں گے ہم؟ نہیں دیں گے، واضح سی بات ہے. پھر وہ روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ امام مدینے سے باہر تشریف لے گئے، ایک گلے کو دیکھ کر کہا اتنے بھی ہوتے تو ہم شروع کرتے کام کو. 18 تھیں، 18 بھیڑیں تھیں اس گلے کے اندر، کہ اگر اتنے بھی سچے ہوتے تو ہم جدوجہد کر دیتے. طے شدہ بات ہے، یعنی ہم اور آپ ساتھ ہیں سب، ایسا نہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کے بول رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم کہیں اور ہیں، ہم کچھ اور ہیں. نہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. کہ اگر ہم واقعی اچھے ہوتے تو بہت بہتر ہوتا، پھر معاشرہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اسی وجہ سے ہم جیسوں کی بولنے میں تاثیر بھی نہیں ہے، شاید اچھے نہیں ہیں. اچھے ہوتے تو اثر ہوتا، کیوں نہیں اثر ہو رہا؟ جو معاشرے کے اندر اثر نہیں ہو رہا اس کا مطلب میں جیسے بولنے والوں میں بھی اثر نہیں ہے، ورنہ معاشرے میں اثر ہو جاتا. اب آپ اور ہم سب مل کر سوچیں بہتری کے لیے کیا کرنا ہے. اگر یہی وقت گزارنا ہے کہ میں کہوں بھائی نہیں معاملہ سب صحیح ہے، آپ صحیح ہیں ہم بھی صحیح ہیں، سب کا سب فارغ ہو گیا، کبھی صحیح نہیں ہوگا. कभी बेहतर नहीं होगा। सिर्फ एक रास्ता है, अच्छाई के रास्ते को तय करके उसके ऊपर मेहनत कर लीजिए। मैं बहुत सारे पॉइंट्स आपकी खिदमत में अर्ज कर दिए हैं, इरादे को मजबूत करने के लिए क्या करें अर्ज कर दिया है, गुनाहों की सजा इबादत से दें ये आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया है, बुनियादी तरीन बुराइयां आपकी खिदमत में अर्ज कर दी, इनसे निजात हासिल करना। बस अगर आखिर में लिस्ट करूं, झूठ, मुनाफिकत, मौसीकी और फाशा, बुराइयों को छोड़ना है, इन चार बुराइयों को सबसे पहले छोड़ दो। झूठ, मुनाफिकत, मौसीकी और फाशा, इन चार को अगर कोई छोड़ता है आगे के लिए रास्ता खुलेगा। फिर दाएं इस्तगफार करें, पिछले गुनाहों पर इस्तगफार करें, आगे के अच्छे अमाल के लिए नमाज अव्वल वक्त पढ़े, अहले बैत की कोई एक ज़ियारत रोजाना पढ़े, अहले बैत के मानने वालों के काम आ जाए। छोटा सा मंसूबा ये है, बस चार बुराइयां खत्म कर ले, झूठ, निफाक, मुसीबत और फाहशा, तीन अच्छाइयां डाल ले, नमाज अव्वल वक्त पढ़े तवज्जो के साथ, अहले बैत की कोई एक ज़ियारत पढ़े हर रोज, और तीसरी बात थी अहले बैत के मानने वालों के पूरे खुलूस से काम आ जाए। इन सब पे अमल कर ले, फिर जिंदगी में अपनी बेहतरी देखे, बेहतरी आती है नहीं आती। बहुत सारी चीजें हैं जो उलमा दावे में कहते हैं, मसलन किसी आलिम ने ये दावा किया कि अगर कोई ये काम करे एक हफ्ते असर ना हो तो मेरे मुंह पे थूक दे। इस तरह से दावे किए हैं उलमा ने नमाज अव्वल वक्त के लिए, कि अगर कोई अव्वल वक्त नमाज पढ़े एक हफ्ते तक तवज्जो के साथ, फिर मानवियत ना मिले तो एक आरिफ ने कहा था मेरे मुंह पे थूक देता। ये सब हो सकता है, एक हफ्ते में बेहतर हो सकता है, लेकिन मैंने अर्ज किया इन शराइत के साथ पीछे से सही होना चाहिए। और आपके पास जो बहुत बड़ी एक दौलत है वो मसाइब अहले बैत है, अहले बैत अथहारुल मसाइब, ये बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी नेमत है, अगर हम इससे फायदा उठाएं, पुरखलूस होकर काम करें, पुरखलूस होकर काम करें। शायद मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था हम समझते हैं इसमें खलूस नहीं चाहिए, नहीं, इसमें तो बहुत खलूस चाहिए, दिखावा कहीं पर भी जायज नहीं है, इसमें भी जायज नहीं है, और वो जो है कि चेहरा बनाए तो जायज़ है, वो सब खुदा के लिए, खुदा के लिए रोए, खुदा के लिए चेहरा बनाए अगर रो नहीं सकता, ना कि इंसानों को दिखाने के लिए चेहरा बनाए, सब का सब खुदा के लिए। लिहाजा अगर कोई पढ़ने वाला अपनी आवाज को ऐसे बोल रहा है कि जैसे शिद्दत गम से बोल रहा है और अंदर से गम नहीं है उसे, ये भी मुनाफिकत है, ये भी मुनाफिकत है। गम है तो गम दिखाओ, नहीं है गम तो क्यों दिखा रहे हो कि गम ज्यादा, ये भी सही नहीं है। अगर आवाज में गम है तो उसका मतलब है अंदर गम होना चाहिए, और अगर बाहर से गम दिखा रहे हैं अंदर से गम नहीं है तो ये तो गलत है। सैयद शोदा के मामले में हमें एहतियात करनी चाहिए, हमें सच्चा होना चाहिए, और असल वाकयात इतने गमजदा करने के लिए कि कोई क्यों गमगीन नहीं होगा, इश्क होगा तो गम होगा, अगर सैयद शोहदा से इश्क होगा तो गम खुद ब खुद होगा, फिर उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती। लिहाजा अगर मुझे और आपको इस खानदान से इश्क है, इस खानदान का एहतराम मेरे और आपके दिल में है, जरा इस खानदान के ऊपर एक नजर दौड़ा। हम लोग कहते हैं दुनिया का बाबरकत तरीन दर दर अहले बैत है, बिला शक व शुबा इस बाबरकत दर ने कुर्बानियां कितनी दी हैं ये भी तो देखें। यानी अगर कोई एक मंजर बीबी के घर पे रखे और इस घर की तासीर सोचे, एक दफा मदीने मुनव्वरा में हम लोग बैठे थे उस घर के पीछे जिसके लिए मशहूर था कि ये बीबी का घर है, बैठे बैठे अचानक जहन में आया कि यही वो दर था जो जला था, यही वो जगह थी जहां से मुसीबतों का आगाज हुआ था। कभी इंसान सोचता है कि कयामत के दिन अगर ऐसा हो जाए कि बीबी की खास शफाअत मुझे और आपको नसीब हो जाए, तो सोचते हैं कभी अगर उनके सामने पहुंचे और उन्होंने पहुंचते ही ये पूछ लिया कि मैंने तो ये जहमतें उठाई तुमने क्या किया, क्या जवाब देंगे। یعنی بیوی کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جس میں خود شہیدہ ہیں، ان کے شوہر شہید ہیں، بچے بھی شہید ہیں، کسی کا لاشا پامال ہوا ہے، کسی کے جگر کے ٹکڑے ہوئے ہیں، اور بچیاں بھی اسیر ہیں. اس گھر میں سب نے قربانی دی، کوئی نہیں بچا ہے، سب نے قربانی دی. یہ گھر دنیا کا عجیب ترین گھر ہے. اور ایک شاعر نے کہا تھا کہ جن کی خاطر سے بنائی گئی دنیا ساری، اہل دنیا سے وہی گھر نہیں دیکھا جاتا. کائنات ان کے لیے بنی ہے، انہی کے گھر پہ آگ بھی لگتی ہے، اور ان کا دل اتنا وسیع ہے کہ گھر پہ آگ لگانے کے باوجود مسلمانوں کو دعا بھی دیتے ہیں کہ اللہ ان کو بخش دے کسی طریقے سے. یہ بہت وسیع خاندان ہے. ہمارے پاس روایت موجود ہے، ایک موقع پر مدینے میں قحط آیا، چوتھے امام گندم تقسیم کر رہے تھے، جو بھی آتا تھا اس کی جھولی کے اندر گندم ڈال دیا کرتے تھے. تو ایک آدمی صف میں آیا، امام کے سامنے کھڑا ہوا، اس نے بھی جھولی پھیلائی، امام نے گندم اس کی جھولی میں بھی ڈال دیا. دینے والے کی اچھی عادت یہ ہوتی ہے وہ لینے والے کی آنکھوں میں نہ دیکھے، کہیں وہ شرم سے پریشان نہ ہو جائے. تو جب امام نے اس کی جھولی میں گندم ڈالا تو اس لینے والے نے کہا کہ آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں. امام نے ایک جملہ فرمایا، کہا جو میرے باپ کی پہچانی میں پتھر مارے میں نہیں جانتا، تو نے پتھر مارا تھا نا میرے بابا کی پہچانی. ان کا دل اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے. کل بیوی مثلا مدینے تشریف لائیں، کوفہ سے واپس آئیں، شام سے واپس آئیں، ہاتھ اٹھا کے دعا دیتی تھی خدا سب کو بخش دے. میں کہوں گا بیوی آپ بازاروں سے گئی تھی، کسی نے آپ کو چادر نہیں دی تھی، کسی نے آپ پر رحم نہیں کھایا تھا، اب بھی اتنے وسیع ہیں. یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے. ہمارے پاس ایک روایت مشہور ہے مولا امیر المومنین کی شہادت کے حوالے سے. اس روایت میں اس طرح سے علماء پڑھا کرتے ہیں کہ جب امیر المومنین کو حکیم نے دیکھا اور یہ کہا کہ یہ زخم صحیح نہیں ہوگا، اگر بھلائی چاہتے ہو تو دودھ پلاؤ، تو ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ یتیم کاسا لیے گھومتے تھے کہ امیر المومنین کو دودھ پلاؤ شاید شفا ہو جائے. میرا کبھی دل کہتا تھا کہ اے یتیموں، تم لوگ اس وقت کب تھے جب بی بی سکینہ پیاسی کوفہ سے گزری تھی، تم لوگ کہاں تھے؟ تم لوگ کوفہ کے رہنے والے تھے، سید الشہداء کے بچے پیاسے گزر گئے تمہارے سامنے سے، کس نے پانی کیوں نہیں پلایا ان کو؟ پانی نہیں پلایا تھا، تم نے مصیبتیں دی تھی، سید الشہداء کی بچی پہ تو رحم کھاتے زندان میں مر گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں رہا. سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلب.
پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار اس عبادت اور دوسری عبادتوں کے لیے جو خلوص درکار ہے وہ ہم سب کو نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، دنیا اور آخرت میں اہل بیت اطہار کی ہمراہی نصیب فرما. ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بالاخص سید الشہداء کی عزاداری میں مشغول جو کوئی جہاں کہیں بھی ہے ان تمام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جن دشمنوں نے سانح عاشورہ انجام دیا اس شہر میں دوسرے شہروں کے اندر، ہے پاک پروردگار تجھے واسطہ سید الشہداء کی مظلومیت کا، ان ظالموں کو جلد از جلد واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار جو اس سانحے میں مجروح ہوئے ان کو شفا عاجل کامل نصیب فرما. شہداء کو شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرما. اے پاک پروردگار ان شہداء کے پسماندگان کو بحق بیماری کربلا صبر جمیل نصیب فرما. اے پاک پروردگار تمام دعائیں، تمام آرزوئیں، امیدیں، قربانیاں تیری حجت کے لیے ہیں. پاک پروردگار تجھے واسطہ سید الشہداء کی مظلومیت کا، ان کے بچوں کی مظلومیت کا، اے پاک پروردگار وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین جانساروں میں قرار فرما. اور پاک پروردگار یہ جان تیری امانت ہے، تجھے واسطہ سید الشہداء قوم کی شہادت کا، اس دنیا سے اس زندگی کا اختتام امامت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم۔